الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومهينا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. روحي صلي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم, بے شک آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین, ایک نور اور ایک روشن کتاب. وہاں محاورہ ترجمہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک واضح کتاب آئی ہے. نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے. اس لیے کہ آیہ کریمہ میں کتاب مبین کو بطور اثر کھلایا گیا ہے, اور اصل اثر میں یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ نے مغایر ہے, اور جب تک کوئی شرعی استحالہ یا تعذر لازم نہ آئے اس وقت تک اصل سے اور حقیقت سے ادھور جائز نہیں. معلوم ہوا کہ نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں. اسی واسطے جمہور مفسرین کرام اپنی اپنی معتبر اور معتبر تقاریر میں یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ نور سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک. میرے بزرگوں اور دوستوں, جتنی بڑی بڑی تفاسیر ہیں, تفسیر ابن جریر کو دیکھو, تفسیر کبیر کو دیکھو, خاتم کو دیکھو, مدارک کو دیکھو, معلوم التنزیل کو دیکھو, تفسیر روح البیان کو دیکھو, روح المعانی کو دیکھو, جلالین کو دیکھو, جتنی بھی عربی کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں ان سب مفسروں نے یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں تک کہ مخالفین کے سب سے بڑے مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے یہی لکھا. چنانچہ وہ لکھتے ہیں حق تعالیٰ در شان حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ مجد صبح از طرف حق تعالیٰ نور و کتاب مبین. ومراد نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے, اور نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، تو انہوں نے بھی تسلیم کیا۔ مولوی حضرت علی صاحب خانی جو دیوبندی حضرات کے سب سے بڑے عالم ہیں اور یہ لوگ ان کو حکیم الامت اور مجدد الملت کہتے ہیں، انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے النور، اور اسی آیت سے انہوں نے اس رسالے میں مضمون لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی اس آیت سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں۔ دوسری آیت کریمہ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مثل نوره کے نور کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ کے نور کی مثال کیا ہے، المصباح فی زجاجہ، جیسے ایک تاپ ہو اور اس تاپ میں چراغ ہو اور وہ چراغ بھی کسی چمنی یا تابوت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال جان فرمائی، اور آپ اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثل سے مثال سے پاک، اس کی ذات بھی اور اس کی تمام صفات بھی بے مثل اور بے مثال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ہے، جیسے ایک ساتھ ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں یوں عرض کروں کہ دیکھو، یہ سطح کے ساتھ جو بتی لگی ہوئی ہے اس کو دیکھو، یا یہ جو بتیاں لگی ہوئی ہیں جلتا دار میں ان کو دیکھو، یہ جو کور ہے یہ جس چیز کا بھی ہے اس کو سمجھو کہ یہ تاج، اور اس تاج کے اندر چراغ روشنی، اور روشنی بھی برف کے شیشے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ احساس سمجھتا ہے کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاج ہو اور اس تاج میں چراغ ہو اور وہ چراغ بھی کسی شیشے کے اندر۔ تو میں نہیں کہتا، تو چودہویں صدی کا مولوی نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت کعب احباب اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نور کی مثال بیان فرمائی ہے اس نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ فرماتے ہیں کہ تاج سے مراد ہے بدن مصطفیٰ، اور پیچھے سے جو جاجہ سے مراد ہے سینہ مصطفیٰ، اور چراغ سے مراد ہے قلب مصطفیٰ۔ حضور کا دل حضور کے سینے میں ہے اور حضور کا سینہ حضور کے بدن میں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا۔ تیسری آیت کریمہ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارادہ کرتے ہیں کفار کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہ، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو یہ ناپسند۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار جو ہیں یہ ارادے کرتے رہتے ہیں، منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے نور کو ختم کر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو پسند ہو یا نہ پسند۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ اللہ کا وہ کون سا نور تھا جس کو کفار بھگانے کا ارادہ کرتے، کون سا اللہ کا نور؟ تو میں نہیں کہتا، حضرت جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت مجاہد کے شاگرد ہیں، اور حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، یہ فرماتے ہیں یریدون ان یہلکوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کفار ارادے کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، ہلاک کر دیں۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کافرو تمہارے ارادے اور منصوبے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو ختم کر دیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مگر تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے واسطے اپنے نور کو بھیجا ہے اللہ اس مقصد کو پورا کرے گا، تمہیں چاہے پسند ہو یا نہ پسند۔ اس آیت سے بھی صاف طور پر ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور ہیں۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، تو حضور اللہ کے نور ہیں۔
جیسے یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, پڑھے لکھے حضرات کو سستی توجہ دیں. اللہ فرماتا ہے اللہ متم نور, اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا. اگر یہاں نور سے مراد اللہ کا ساتھی اور حقیقی نور مراد لیا جائے جو غیر مخلوق ہے, تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت ابھی اللہ کا نور پورا نہیں ہوا, بلکہ وہ وقت آنا تھا جس وقت میں اس نے پورا ہونا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی اور ذاتی غیر مخلوق نور کے متعلق کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نور پر ایسا وقت بھی آیا تھا جب کہ وہ ناتمام تھا اور ابھی پورا نہیں ہوا؟ تو یہاں تک تو یہاں بھی نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہیں, اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو جس مقصد کے واسطے بھیجا ہے اللہ اس مقصد کو پورا کر کے رہے گا, چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ پسند. میرے بزرگوں اور دوستوں, قرآن کریم کی تین آیتوں سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نور ہیں. جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہیں مانتا وہ قرآن کی ان تین آیتوں کا منکر ہے. میں کہتا ہوں حضور نور ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی نور بناتے ہیں. چوتھی آیت اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان میں فرماتا ہے باتیں منیرا, چراغ کہتے ہیں سورج کو اور منیر کہتے ہیں روشن کرنے والے کو, نور دینے والے. پڑھے لکھے حضرات سے پوچھو کہ یہ چاند اور ستارے اپنا ذاتی نور نہیں رکھتے, ان میں جو چمک اور روشنی ہوتی ہے وہ آفتاب کی ہوتی ہے. جب آفتاب درجہ توسط پر پہنچتا ہے اور آفتاب کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو یہ چمکتے. سمجھنے کے لیے مثال دوں, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اندر اس قسم کے پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ان پر موٹر کی لائن پڑتی ہے تو وہ چمکتے. اسی طرح یہ ستارے جو ہیں ان پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ بھی چمکتے. تو معلوم ہوا کہ تاروں کے اندر جو روشنی ہے, چاند کے اندر جو روشنی ہے, وہ اس کی اپنی روشنی نہیں بلکہ سورج کا اثر پڑتا ہے تو وہ چمکتے. یہی وجہ ہے دیکھو جب چاند نکلتا ہے نا تو وہ باریک کمان کی طرح ہوتا ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ چاند ہے ہی ایسا, چاند تو پورا ہے مگر یہ کمان کی طرح کیوں نظر آتا ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک نصیحہ بھی سناتا ہوں. جب یہ مشہور ہوا نا کہ امریکہ والے چاند پر گئے ہیں, تو ایک دیہاتی مولوی ساتھی تھا, اس سے کسی نے کہا بھائی یہ امریکہ والے چاند پر پہنچ گئے. چاند پر بن گئے چند پرواہ نہیں ہے, لیکن پہلی رات کا چاند ہوگا خود بہت ہی نیچے گریں گے اور مریں گے, کیونکہ پہلی رات کا چاند بہت پتلا تھا ہوگا تو اس پر ٹھہریں گے ہیں, تو ٹھہر تو سکیں گے نہیں اتنی پتلی چیز پر, تو خود ہی گریں گے اور مریں گے. تو یاد رکھو چاند جو ہے نا یہ پورا ہوتا ہے ہمیشہ, چاند ہمیشہ پورا ہوتا ہے, لیکن یہ جب نکلتا ہے تو کمان کی طرح کیوں نظر آتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں. دیکھو یوں سمجھو یہ چاند جو ہے نا یہ گول ہے, آپ دیکھتے ہیں نا کہ بالکل گول ہے, جیسے کہ ایک فٹ بال ہو یا گیند ہو, کوئی بھی گول چیز ہو اور وہ ہو اوپر اور نیچے سے اس پر روشنی ڈالیں گے تو اس کے نیچے کی جو نیچے کا حصہ جو ہے جہاں روشنی پڑے گی وہ سمجھے, اوپر روشنی نہیں پڑتی. نیچے ہے نا سورج ہوتا ہے, نیچے سورج ڈوب جاتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے, چاند اوپر ہوتا ہے. تو جب سورج کی روشنی پڑتی ہے چاند پر تو چاند کے نیچے روشنی پڑتی ہے تو نیچے کا حصہ چمکتا ہے, اور ہم اس کو سائڈ سے دیکھتے ہیں نا تو وہ نیچے کا حصہ چمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے, جیسے کہ تمام ویسے چاند پورا ہوتا ہے. چنانچہ آپ چاند کا ہلکا دیکھتے ہیں تو وہ پورا گول ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چاند کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں, فرمایا والقمر قدرناہ منازل, اللہ نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی, اس حساب سے وہ روز کرتا ہے. اسی طرح سورج, تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ سورج نیچے ہوتا ہے اور چاند اوپر ہوتا ہے, پھر ذرا فاصلہ ہو جاتا ہے, چاند تھوڑا سا اور اوپر ہو گیا تو پھر تھوڑی سی اور زیادہ روشنی پڑتی ہے کہ دوسرے دن وہ ذرا موٹا لگتا ہے, پھر تھوڑا سا اور آگے ہو جاتا ہے کہ تیسرے دن اس سے بھی موٹا لگتا ہے. اس طرح دن ب دن بڑھتے بڑھتے ایک دن بالکل چاند اور سورج امنے سمنے, تو سارے چاند پر پورا ارتھ پڑتا ہے تو پھر چاند پورا نظر آتا ہے, جس کو ہم چودھویں کا چاند کہتے ہیں. پہلے تو وہ یوں تھا نا, یوں ہوتے ہوتے یوں ہو گیا, اب وہ یوں ہونا شروع ہو جاتا, چودھویں کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح کے شروع نے بڑا. وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب چاند کی آخری راتیں ہوتی ہیں تو پھر صبح کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا कि जिधर से सूरज निकलता है ना उधर चांद ऐसा नजर आता है जैसा कि पहली दूसरी तीसरी का होता है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना नहीं चाहता था कि ये चांद और सितारे अपना जाती नूर नहीं रखते, इन पर आसमान का अर्थ पड़ता है, लाइट पड़ती है तो ये चमकते हुए नजर आते। तो देखो सूरज ने हजारों सितारों को चमकाया, सूरज ने चांद को चमकाया, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम है नबूवत और रिसालत के सूरज और बाकी सारे अंबिया सहाबा औलिया ये दर्जा बदर्जा है सितारे। जिस तरह सूरज इस आसमान के सितारों को चमकाता है इसी तरह ईमानी और नूरानी दुनिया में नबी का सूरज है और बाकी सारे नबी वली तारे हैं। जिस तरह इस आसमान का सूरज इन तारों को चमकाता है नबी पाक ने सारे नबियों वलियों को चमकाया। इमाम सरकुद्दीन बोधीरी साहिब कतीदा गुर्दा शरीफ फरमाते हैं فَإِنَّهُ تَمْتُ فَدْلِنُهُمْ دَوَاتِ بُحَا يُزْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِينَ। वो फरमाते हैं यार सूरज रहा आप नबुव्वत और रिसालत के आफ्ताब और बाकी सारे नबी तारे। जिस तरह इस आसमान के तारे चमकते हैं सूरज की वजह से हालांकि सूरज पर्दे में होता है इसी तरह आप भी पर्दे में थे और आपने पर्दे में रहकर आसमान नबुव्वत पर सारे नबियों को चमकाया। तो हुजूर खुद ही नूर नहीं है, दूसरों को भी रोशन करने वाले नूर बनाने वाले और चमकाने वाले। इसी वास्ते आला हजरत फाजे बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। याद रखो सारे नबियों को नबुव्वत का नूर मिला, सारे सिद्दीकों को सिद्दीकियत का नूर मिला, सारे शहीदों को शहादत का नूर मिला और सारे सालहीन को नेक और नेक सालहीयत और विलायत का नूर मिला। मोमिनों को ईमान का और मुसलमानों को इस्लाम का, अमल करने वालों को अमल का नूर मिला। तो सरकार दो आलम की बारगाह जिस किसी को भी चमक और नूर मिला है वो सरकार दो आलम की बारगाह से मिला, क्योंकि मरकज नूर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम है। देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस नूर को अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले पैदा किया, ये मैं नहीं कहता ये हदीस शरीफ। और सुनो मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने नबी करीम की सीरत पर एक किताब लिखी, जो बंदी हजरात के बड़े मौजूद, उस किताब का नाम है नसरुद्दीन। उस किताब के मजमून को उन्होंने शुरू किया है नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर। उन्होंने बाप बंदा है फसल कायम की है पहली फसल नूरे मोहम्मदी के बयान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नीचे यही हदीस लिखी है जो हदीस में आपको सुनाने लगा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह तआला ने नबी करीम की बारगाह में अर्ज किया हे अबी अंत व उम्मी اخبرني عن افضل شيء خلقه الله تعالى قبل النسيا। हजरत जाबिर ने कहा यहाँ सुन लो मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो गए, मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलका कबल नसिया नूरे ही। जाबिर अल्लाह ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। यहाँ ये न समझना कि अल्लाह ने अपने नूर का कोई टुकड़ा अलग करके उसका मोहम्मद बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का नूर टुकड़े होने से और अल्लाह होने से अल्लाह का नूर टुकड़े नहीं हो सकता। तो फिर अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया क्या मतलब कि अल्लाह ने अपने नूर के फैज से नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर पैदा किया। अल्लाह का अपना जाती और हकीकी नूर किसी का पैदा किया हुआ नहीं, वो मखलूक नहीं। और नबी करीम का नूर अल्लाह ने पैदा किया और जो भी अल्लाह की पैदा की हुई है वो मखलूक है। मखलूक और गैर मखलूक कभी बराबर नहीं हो सकते। तो याद रखो नबी पाक नूर है मगर नबी पाक का नूर अल्लाह का पैदा किया हुआ है اور اللہ کا اپنا ذاتی اور حقیقی نور کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, وہ غیر مخلوق. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آج کل بار ملا پھرتے ہیں جن کو علم نہیں, اور سیدھے سادے بولے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سنیل بریلوی یہ نبی کریم کے نور کو اللہ کے نور کا شدھ مانتے, ٹکڑا مانتے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ٹکڑا مانتے ہیں, شدھ مانتے ہیں, کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا شدھ ہوتا ہے. تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا, خدا کا شدھ, خدا کا ٹکڑا مانتے ہیں. سنی بریلوی نبی کریم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا اور شدھ مانتے ہیں. تو جس طرح وہ مشرک کہیں اسی طرح یہ بھی سیدھے سادے لوگوں کو پتہ ہوتا کوئی نہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی آدمی ہے, منہ پر دھاری ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, وہ اعتبار کر لیتے ہیں لیکن اپنا ایمان برباد کر رہے. سنو بیٹا یقیناً باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے, باپ کا جز ہوتا ہے, لیکن ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا ٹکڑا یا جز نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جو نبی کریم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا یا جز مانے وہ ہمارے نزدیک بھی مشرک. لیکن ہم حضور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہی تو معلوم ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ ہم پر بہتان باندھتے, اور بہتان گناہ کبیرہ, اور اس کا جواب یہ قیامت تک نہیں دے سکتے. ایک مرتبہ پھر پیدا ہو جائے نا مر کے پھر بھی نہیں جواب دے سکتے. نقلیں کرنا, گالیاں دینا, مداریوں کی طرح تماشے کرنا یہ تو اور بات ہے, لیکن مسئلے کا جواب یہ نہیں دے سکتے. مسئلہ کیا ہے سنو, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں میں ایک بشر ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں, جب میں اس بشر اور اس انسان کو بنا لوں, برابر کر لوں, اچھی طرح ٹھیک ٹھاک کر لوں تو پھر میں کیا کروں گا. اللہ نے فرمایا بنا سخت ہے میں روحی, پھر میں اس کے اندر اپنی روح سے روح دوں گا. تو تم سب کے سب پھر اس کو سجدہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح سے روح دی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے اپنی روح کا کوئی ٹکڑا الگ کر کے آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا تھا؟ جو روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی کیا وہ اللہ کی روح کا ٹکڑا تھی یا کون تھی؟ تو اللہ کو بتاتے من روح ہی, میں اپنی روح سے آدم میں روح پھونکوں گا. تو یاد رکھو جس طرح اللہ کا نور ٹکڑے نہیں ہو سکتا, اسی طرح اللہ کی روح بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتی. اللہ نے اپنی روح سے روح پھونکی اور اپنے نور سے نور پیدا کیا, نہ روح ٹکڑے ہوئی اور نہ نور ٹکڑے. میں یہ کلام کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح سے روح پھونکی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنور نبی کریم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے اندر جو روح گئی تھی کیا وہ اللہ کی روح کا ٹکڑا تھی؟ اگر تم ٹکڑا مانو تو پھر تم بھی مشرک. تو پھر تم کیا کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کے خیر سے روح آدم علیہ السلام کے اندر ڈالی, آدم علیہ السلام کے اندر جو روح گئی تھی وہ اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے روح پھونکی اور اپنے نور سے نور پیدا کیا, نہ نور ٹکڑے ہوا اور نہ روح ٹکڑے ہوئی. ہمارا قرآن کی آیت پر بھی ایمان ہے, نبی کریم کی حدیث پر بھی ایمان ہے. آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنی روح سے روح پھونکی اور نبی کریم کا نور اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. یہ ہم پر اتنا کرنے والے ہمیں روح کا مسئلہ سمجھا دے اور ہم ان کو نور کا مسئلہ سمجھا. تو یاد رکھو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ یہ عقیدہ ہم نے یاد کیا, یہ نبی کریم کے زمانے سے چلا رہا. چنانچہ دیکھو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہوئے ہیں کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے, ان سے بڑے مولوی نے لکھا ہے کہ 300 روزانہ خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی روزانہ. حالانکہ یہ نبی کریم کی وفات سے تقریباً 950 سال بعد پیدا ہوئے اور آج سے تقریباً 450 سال پہلے, لیکن خواب میں روز حضور کی زیارت ہوتی تھی. ایسے علماء کو کہتے ہیں حضوری والے علماء. انہوں نے نبی کریم کی شان میں کتاب لکھی ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کا نام ہے مدارج النبوت. اس میں لکھتے ہیں بدعت کے اول مخلوقات بواسطہ صدور کائنات بواسطہ خلق عالم و آدم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے؟ کیا فرماتے ہیں جان لو کہ اول مخلوقات جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ نبی کریم کا نور ہے, اور وہی نور حضرت آدم اور سارے جہان کی تخلیق سبب بنا. اگر وہ نور نہ ہوتا تو نہ یہ چمان ہوتا اور نہ حضرت آدم ہوتا. آگے فرماتے ہیں چنانچہ سر حدیث صحیح وارث خدا اولو ما خلق اللہ نوری. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے. تو میرے دوستو بزرگو, اسی طرح جتنے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں وہ سب مانتے چلے آ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے. بلکہ آپ نے لاکھوں کروڑوں کو نور بنا دیا, ہدایت کے ستارے بنا دیا. تو آج یہ کر رہا تھا کہ اسی نور کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا اور اسی نور کو کائنات کی تخلیق کا سبب بنایا. حضور فرماتے ہیں اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا. تو بزرگو یہی عقیدہ رکھا جو شروع سے عقیدہ سلف صالحین سے بزرگان دین سے چلا رہا. آج کل یہ جو لوگ کہتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کریم ہمارے جیسے ایک بشر تھے. ہم سنو, ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر بھی مانتے ہیں. اپنا عقیدہ اچھی طرح مضبوط کرتا. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے منکر نہیں ہیں, ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں مگر اپنے جیسا بشر نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یوں کہنا کہ ہمارے جیسے بشر تھے, یہ پردے کرتے کی گستاخی اور بے ادبی ہے. جو مثل بشر تھے, سید البشر تھے, ایسے بشر تھے کہ نہ کوئی ایسا بشر ہوا ہے نہ ہوگا. اسی بات پہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو عارفوں کے بادشاہ ہیں وہ متنی شریف میں فرماتے ہیں کہ اے ہزارا جبرائیل اندر بدر بہرے حق یک نظر. مولانا روح فرماتے ہیں یار کھلا وہ بہتر ہے کہ ہزاروں جبریلی طاقتیں اور ہزاروں جبریلی لطافتیں اور ہزاروں جبریلی نورانیتیں آپ کی بشریت میں پوشیدہ. اللہ سے واسطے ہم غریبوں کی طرف ایک نظر کرم کر. میں کہتا ہوں آپ سنتے رہتے ہیں دیر رات کی رات فدرت المنتہا پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا, آگے جاؤں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں. سرکار نے فرمایا تیری یہاں انتہا اور ہماری یہاں سے ابتدا. تو بولو سرکار آگے رہے یا نہیں رہے. تو جہاں جبریل کے سر جلتے ہیں, جہاں جبریل جل جائے وہاں میرا آقا اپنی پاک بشریت کے ساتھ جائے. معلوم ہوا کہ جبریل کی نورانیت میں وہ قوت اور طاقت نہیں ہے جو سرکار کی پاک بشریت. انہوں نے ایک نسل بشر دیکھ لیا اور سارے بشروں کو ایک جیسا سمجھا. اگر لفظ سے سب کو ایک جیسا سمجھتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہیرا جو ہوتا ہے, یاقوت جو ہوتا ہے, وہ بھی ایک پتھر ہوتا ہے. اور یہ جو پتھر آپ لاتے ہیں ٹرکوں پر بھر بھر کے ٹرکوں پر جاتے ہیں, یہ بھی پتھر. نام دونوں کا ہی پتھر مگر یہ 100 روپیہ دو تو پورا درخت بھر کے آ جائے اور وہ 1000 روپے دو تو انگوٹھی کا نگینہ ملے. تو تم نے لفظ پتھر دیکھ لیا مگر دیکھا نہیں کہ پتھروں کے اندر کتنا فرق ہے. اسی طرح لفظ بشر دیکھ لیا اور انہوں نے اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. چنانچہ مولانا روح فرماتے ہیں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اگر لفظ بشر کے آ جانے سے یا انسان کی صورت ہونے سے تم نبی کریم کو اپنے جیسے سمجھتے ہو تو مولانا روح نے ایک بات فرمائی ہمارے گھر کا صورت آدمی انسان دے احمد جہاں ہم یکساں دے. فرماتے ہیں اور نبی کریم کو بشر کہنے والوں اگر ظاہر کے لحاظ سے تم دیکھو تو ابو جان بھی ایک بشر ہے, ابو جان بھی ایک انسان تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر کے لحاظ سے ایک انسان تھا لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے. مولانا روح فرماتے ہیں ابو جان بت خانے میں جاتا تھا اور وہ بتوں سے آگے پجاری بن کے گر جاتا تھا, وہ بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور نبی کریم بت خانے میں تشریف لے گئے تو سارے بت آپ کے آگے گر گئے. ایک بشر وہ ہے جو بتوں کے آگے گر جاتا ہے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو بت خانے میں جاتا ہے تو بت اس کی ہے بچے گر جاتے ہیں. ایک بشر وہ ہے کہ ساری عمر انگلی نہیں پورا بازو کھا کے یوں کھڑا رہے گا اور بلب بھی نہیں پوچھتا. اور ایک بشر وہ ہے کہ جو زمین پر کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ کرے تو آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے کرے. تو مولانا فرماتے تم ظاہری شکل سے دیکھتے ہو, یہاں تمہاری نظر ظاہر پر ہے تو ظاہر کے لیے آپ کی حکمت دیکھے تو پھر تو باذ اللہ ابو جہل بھی بشر ہے اور نبی بھی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بچ رہے, مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں بے انتہا فرق. تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمارے نبی پاک نور بھی ہیں اور بشر بھی, لیکن آپ کی تخلیق ہوئی ہے نور. اللہ تعالیٰ نے اسی نور کو بشریت کا لباس پہنا کے بھیجا, اور اگر کوئی نور بشری لباس میں آئے تو اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا. چنانچہ آپ جانتے کہ جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہی لے کر آتے تھے تو بعض مرتبہ انسان کی بشر کی صورت بن کے آتے. حضور کے صحابی ہیں حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق, جبریل امین دہیا قلبی کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق کی شکل میں آتے تھے اور حضور کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. سارے سے آتا ان کو دیکھ, جب وہ چلے جاتے تھے تو نبی کریم فرماتے تھے تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو شخص آیا تھا یہ کون تھا؟ تو صحابہ کہتے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. تو حضور فرماتے یہ جبریل. تو جبریل امین بعض مرتبہ انسان کی اور بشر کی شکل میں آتے تھے. قرآن پڑھ کے دیکھو, حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبریل کو بھیجا تو کیا بنا کر بھیجا؟ اللہ فرماتا ہے فارسل الیھا روحنا فقمتنا لها بشرا سبیلا. ہم نے اپنی روح جبریل امین کو حضرت مریم کی طرف بھیجا تو پورا بشر بنا کے دے. چنانچہ حضرت مریم پردے میں تھی تو جب انہوں نے دیکھا نا تو ایک آدمی میری طرف آ رہا ہے. تو حضرت مریم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, تیرے چہرے سے تجھے ظاہر ہوتا ہے کہ تو بڑا نیک آدمی ہے, بڑا متقی آدمی ہے, تیرا چہرہ بڑا نورانی ہے, مگر تو میری طرف آ رہا ہے, میں ایک عورت ہوں اور اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں, تو تم میری طرف کیوں آ رہا؟ حضرت جبریل نے کہا انما انا رسول رب, میں تیرے رب کا رسول, اس رب کو تو مانتی ہے, میں اس رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کافر کیوں آیا ہوں؟ لے احبال بولا من چکیا, اور اس لیے آیا ہوں کہ تجھے پاک بیٹا دو. یہ بھی بات آپ نے بولی. جبریل نے کیا کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے بیٹا دوں, میں تجھے بیٹا. تو اللہ تعالیٰ تو چاہیے تھا اللہ پر مت, جبریل تو کون ہے بیٹا دینے والا؟ بیٹا تو میں دیتا, تو رب بن گئے, تو میرا شریک بن گئے, تو نے کر سے بیٹا دینا شروع کر دیا. بیٹا تو میں دیتا ہوں, تو میرے دوست کو بزرگ کو بیٹا بیٹی کچھ بھی ہو دینے والا اللہ ہے. مگر جبریل درمیان میں ذریعہ اور وسیلہ, تو قرآن سے ثابت ہوا کہ جو درمیان میں ذریعہ وسیلہ ہوتا ہے اس کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو وہ شرک نہیں. چنانچہ یہاں کراچی میں مولوی آ گیا, کہنے لگا بیٹا بھی اللہ ہی دیتا ہے, بیٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے, پیر کچھ نہیں دیتے, نبی کچھ نہیں دیتے, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے. لگا تو عید بیان ہو رہی, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے, خدا کی قسم ہمارا بھی یہی اللہ ہی دیتا. مگر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ذریعے وسیلے بھی تو بنائے ہیں, اس طرح دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر اور آگ نہ ہوتی ہو تو وہ مسجد میں جا کر نماز کے بعد دعا مانگے گا اللہ مجھے بیٹا دے یا اللہ, تو اللہ 15 سال کا یا 20 سال کا پڑا پڑایا اوپر سے اتار دے. جانے ابھی کسی کو اللہ نے اس طرح بیٹا دیا؟ اللہ فرماتا ہے دوں گا میں, مگر میں نے جو قانون بنایا نا اس قانون پر عمل کر. قانون گاندھی بنتا بیٹا تو اللہ ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ وسیلہ بنایا ہے. ماں باپ کے ذریعے وسیلے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھو, ہم بھی حقیقت میں سب کچھ دینے والا اللہ کو مانتے ہیں, انبیاء اور یا کو درمیان میں ذریعہ اور وسیلہ مانتے. جن کے ہاتھ آتی ہیں اسی وہ بزرگوں کے پاس آتے ہیں کہ حضرت جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اولاد دے, بچہ دے, بچہ پیدا نہیں ہو, تو وہ اللہ کا ولی دعا کرتا اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. حضور فرماتے ہیں اب دعا یا رب القضاء, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے, مرادیں پوری کر دیتا ہے. سنو, میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا بلکہ مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حوالے پیش کرتا ہوں کہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ دین مان. ویسے ماننا انہوں نے نہیں, ساری عمر قرآن پڑھتے رہو, دوسرے پڑھتے رہو, خود ان کی مولویوں کی باتیں کرتے رہو, انہوں نے یہ کہنا میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, میں نہ مانوں. سنو, مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے خود لکھا ہے, لکھے ہیں کہ میری ماں کے بچے پیدا ہوتے تھے وہ زندہ نہیں رہتے, کئی بچے ہوئے اور مر گئے. تو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے مامو ایک بزرگ تھے ولی اللہ, اور وہ مست مجنون, مست مجنون ولی اللہ ہوتے ہیں. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا ماما اس مست مجنون ولی اللہ کے پاس اور جا کر کہا کہ حضرت جی میری بہن کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو زندہ نہ رہے, تو آپ کے پاس آئے ہیں ولی اللہ, آپ دعا کیجیے کہ اللہ بچہ دے تو بچہ زندہ رہے. اس مست مجنون نے کہا کہ جا اللہ دو دے دے اور وہ زندہ رہیں گے مگر ان کا نام علی کے نام پر رکھنا, ان کا نام علی کے نام پر رکھنا. خانوی صاحب لکھتے ہیں جب اس مست مجروب نے یہ فرمایا اور ایک بات اس نے اور بھی فرمائی, وہ رہ گئے, اس نے کہا اللہ دو بیٹے دے اور دونوں زندہ رہے, ان کا نام علی کے نام پر رکھنا, ایک مولوی ہوگا اور ایک مست ہوگا. یہ بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ ایک مولوی ہوگا دوسرا مست مجروب ہوگا. چنانچہ خانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس مست مجروب کی دعا دے پھر میری ماں کے ہاں دو بچے, کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے ان کا نام ہے اکبر علی اور میرا نام رکھا گیا اشرف علی, دونوں کا نام علی کے نام پر رکھا.
تو لکھتے ہیں کہ میں مولوی ہوں اور میرے بڑے بھائی جو ہے علی اکبر وہ مست مجروب ہے.
تو معلوم ہوا خانوی صاحب خود بھی پیدا ہوئے ہیں تو ولی اللہ کی دعا دے دیے ہیں.
تو ہم بھی ولی اللہ کو بڑی یاد وسیلہ سمجھ کر سکتے ہیں کہ دعا کر دو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ ہماری مراد پوری کرتا.
اچھا ایک بات اور سنو, وہ مست مجروب کہتا ہے جب دو بیٹے ہوں گے تو معلوم ہوا اس کو پتا تھا کہ دو ہوں گے اور یہ کہتے ہیں نبی کریم کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس مست مجروب نے کہا زندہ رہیں گے, وہاں خانوی صاحب نے کوئی بیٹھ نہیں کی نہیں تو اس سے پوچھتے کہ تجھے کیا پتا زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے, یہ تو اللہ کو علم ہے, وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو پہلے کہہ رہے ہیں وہ زندہ رہیں گے. نہیں نہیں اس نے کہا ایک مولوی ہوگا ایک مست مجروب ہوگا, ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور وہ پہلے سے ہی جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ بتا رہا ہے. جب مجروبوں کا یہ حال ہے تو صالحوں کا کیا حال ہو,
کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے, تو عالم کی خبر لگتا ہے دیوانہ محمد کا
سنگا. یار جب دیوانوں کا یہ حال ہے تو جو سالک ہیں سرزانے ہیں ان کا کیا حال ہے؟
میرے بزرگ ہوا دوستو یاد رکھو نے بھی اب کہا تھا کہ حقیقت میں ہم بھی سب کچھ دینے والا ساری مرادیں پوری کرنے والا ساری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ کو ہی مانتے ہیں. انبیاء و اولیاء کو درمیان میں ذریعہ وسیلہ مان,
ذریعہ وسیلہ ماننا پڑے گا نہیں تو کام نہیں چلتا, کوئی کام نہیں چلتا. بولو صفات کون دیتا ہے؟ تو ڈاکٹروں فلموں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ جو کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا پھر گیا اسے پوچھو ڈاکٹر ہے غیر اللہ ہے یا اللہ غیر اللہ ہے, تو ہم کیوں جاتے ہیں؟
اس واسطے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو دوائی دیں گے اس دوائی میں اثر ہوگا,
اور وہ اثر کس نے رکھا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر تاثیریں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی تاثیریں ان چیزوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں.
تو یہ دوائیاں درمیان میں ذریعہ اور وسیلہ, اگر ذریعہ وسیلہ لینا شرک ہے تو یہ ان کو چاہیے نا جب یہ بیمار ہو جائے تو کسی ڈاکٹر سے ان کے پاس نہ جائے, اور جاتے ہیں نہیں جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا بہت نہ کھانا بہت اچھا ہے, پکوڑے نہ کھانا بہت اچھا ہے, وہاں نہیں بیٹھتا ہے ابھی کہاں لکھا ہوا ہے پکوڑے نہ کھاؤ.
ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں بڑا دوست نے کھانا تو کہاں لکھا ہوا ہے بڑا, وہاں بحث نہیں کریں گے بہت اچھا ہے جی بہت اچھا. اور ہم کہیں یا رسول اللہ کا تو کہتے ہیں یہ کتنے لکھے ہیں
سماج کا دیکھو نا,
تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شفا دینے والا ساتھی اللہ ہے مگر ڈاکٹر حکیم دوائیاں درمیان میں چلیا
اور بولو رزق کون دیتا ہے؟ رازق اللہ ہے مگر وہ رزق بھی دیتا ہے تو ذریعے بچے کیوں اتنے پاپڑ دے کے بہر ہوگا نہیں دے گا
ہے. دکان باریاں کرتے ہو کھیتی باڑیاں کرتے ہو ملازمتیں کرتے ہو تو ہی کے وسیلے طریقے اختیار کرتے ہو تو اللہ رزق دیتا ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے مگر درمیان میں ذریعے وسیلے ہیں, وہ رزق دیتا ہے تو ذریعے وسیلے سے.
اور یہ لوگ جو ہے دیکھو ان کے مدرسے ہیں ان کی جماعتیں ہیں تو یہ اپنے مدرسے چلانے کے لیے جماعتوں کو چلانے کے لیے خرچہ کدھر سے لیتے ہیں؟ چندے مانگتے ہیں یا نہیں, کھانے کٹھی کرتے ہیں یا نہیں, شکایت افراد لیتے ہیں یا نہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ وسیلہ ہی تو ہے. نہیں تو یہ اللہ کی طرح اللہ دور ہے تیرے سوا کسی سے نہیں مانگو, اور اللہ تعالیٰ اوپر سے یونائٹیڈ بینک کا چیک اتار دے چیک دے لے جا دو لاکھ روپیہ جا کے لے لے, تب ایسا ہوا ہے دیتا اللہ نے مدد دیتا ہے ذریعے میں. گلی گلی پھریں گے گھر گھر پھر کے کھانے کٹھی کریں گے چندہ مانگیں گے پیسے لیں گے ادھر سے ادھر سے سب ان کا کام چلتا ہے. معلوم ہوا ان کے سارے کام بھی ذریعے وسیلے سے چلتی ہے. جب ان پر کوئی مقدمہ بن جاتا ہے تو وکیل کرتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے
حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کافی ہے ہم نے اللہ اللہ تعالیٰ وہ بہت اچھا وکیل ہے.
اس بہت اچھے وکیل کے ہوتے ہوئے یہ دوسرے وکیلوں کو کیوں کرتے؟
وکیل صاحب کہتے جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح عدالت میں کہنا ہے، نہیں تو بھابھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے 14 سال قید ہو جائے گا، 6 سال قید ہو جائے گا. اچھا جی بالکل،
دنیا کو وکیل کرتے ہیں اور ان کو کہنے سے جھوٹ بھی بولتی ہے اور پھر دعوے کرتے ہیں جی ہم بڑے توحید والے ہیں، ہم اللہ کے سوا کے.
اور ابھی جان لیا تو سارے ہاں،
جس وقت مصیبت پڑتی ہے نا اس وقت دیکھا کرو کہ اس کا کتنا اللہ پر بھروسہ اور کتنا تھا.
یہ سب باتیں ہیں توحید جس کو بولتے ہو یہ فری بات ہے. دیکھو میں تمہیں بتاؤں،
ہم لوگ تو گنہگار کے آثار ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ غالباً ان کا نام حضرت جنید بغدادی یا حضرت باجید بستانی، ان دونوں بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ
تھے. ایک بزرگ کیا کہتا،
یہ دونوں ہی بڑے کامل اکمل بزرگ تھے. وہ فرماتے میں نے ایک خواب دیکھا کہ حشر کا میدان قائم اور ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے.
تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حساب کتاب شروع ہوا
تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس کیا نیکی؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے یا اللہ اور جو نیکیاں ہیں وہ تو ہیں، بس ایک بات ہے کہ میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں نے کبھی شرک نہیں کیا. اللہ نے فرمایا سن، ایک مرتبہ تیرے پیٹ میں درد ہو گیا تو تم نے بھی کہا تھا کہ یہ درد اس لیے ہوا ہے کہ میں نے سیب کھا لیا، تو سیب کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا، یہ بھی شرک ہے کیونکہ تم نے درد کا باعث سیب کو قرار دیا کہ سیب کی وجہ سے درد ہوا ہے، اور ہوتا تو سب کچھ میری طرف سے ہے. تو کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں توحید والا ہوں اور میں نے شرک کبھی نہیں کی؟ اب اس بات کو سامنے رکھ کر سوچو ان کی توحید اور ان کے شرک
ہے. یہاں یہ کیا کرنا بڑے آسان ہے لیکن ان دعووں کو نبھانا اور ان پر قائم رہنا یہ بڑا
مشکل. تو اپنے عملوں پر ناز نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں یاد نہ کہتے ہمارے اعمال ہیں
فضل و کرم تیرا ہوگا تو بخشی ہو، ہمیں تو اپنے عملوں پر ناز نہیں، اللہ کے فضل و کرم پر ناز ہے، نبی کریم کی شفاعت پر ناز ہے، اولیاء اللہ کی نظر رحمت پر ناز ہے.
اور انہوں اپنے عملے اور کے نام عملہ دیکھو جو بد ٹھنڈا ہو نا تو بزرگاں نے دیے کی شان میں بے ادبی کری تعظیم کا منکر ہو، چاہے کتنی عبادت کرے سب برباد. بولو شیطان نے کتنے سال عبادت کی؟ بولو 6 لاکھ برس. یاد رکھو شیطان نے کتنا عرصہ عبادت کی تھی؟ 6 لاکھ برس. مگر مردود کس وجہ سے ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں، آدم کے سامنے جھکا نہیں، رب نے مردود بنا دیا، 6 لاکھ کی عبادت کی بھی پرواہ نہیں کی. تو شیطان ان سے ہمارے نہیں پرواہ سکتے ہو، وہ جانتا ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی عبادتیں کام نہیں آئیں تو ان کی 50-60 برس کی کیا کام آئی؟
وہ کہتا ہے نمازیں پڑھتے رہو مگر ساتھ ساتھ بے ادبی کرتے رہو، کوئی نمازیں فائدہ نہیں دیں گی، میں نے بے ادبی کی تو میری 6 لاکھ کی کام نہیں آئی، تمہاری کیا آئیں گی؟ اب یہ کرو کہ اللہ اپنی عبادت کی توفیق دے اور اپنے پیاروں کی تعظیم اور ان کا ادب کرنے کی توفیق. ادب بڑی چیز ہے، تعظیم بڑی چیز. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص ندی کے کنارے پر بیٹھا ہوا وضو کر رہا، وضو کر رہا، تو ابھی اس نے آدھا وضو کیا تھا، منہ دھو رہا تھا، تو ساتھ ہی جدھر پانی جاتا تھا نا ادھر کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے چار اماموں میں بڑے امام ہوئے خرید تھے، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا وضو کرنے کے. وہ جو بندہ پہلے وضو کر رہا تھا نا اس نے خیال کیا کہ میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں اور یہ بہت بڑے امام شریعت کے امام ہیں، ان کے ہزاروں بڑے بڑے علماء شاگرد ہیں، تو پانی آ رہا ہے ادھر اور میں ابھی پیر دھوؤں گا تو میرے پیروں کے ساتھ لگا ہوا پانی ادھر جائے گا اور یہ اس پانی کو لے کر منہ پر ڈالیں گے. تو یہ ادب کے خیال کہ میرے پیروں کے ساتھ لگا ہوا پانی ادھر جائے اور یہ اس کو منہ پر ڈالے، حالانکہ جاری پانی جو ہوتا ہے وہ بات ہوتا ہے مگر اس کے دل میں یہ خیال ہے. اس نے کیا دیا، وہ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ گیا جدھر پانی جاتا تھا نا، ادھر آ بیٹھا اور یہ خیال کیا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ وضو کریں گے تو ان کے اعضاء کے ساتھ، ان کے ہاتھ اور ان کے منہ اور ان کے چہرے اور ان کے پیروں کے ساتھ لگ کر جو پانی آئے گا وہ میں اپنے منہ پر اپنے جسم پر ڈالوں گا تو میرے لیے برکت ہو، کیونکہ یہ بڑے بزرگ ہیں. تو وہ ادھر آ گئے تاکہ امام صاحب کے جسم کے ساتھ رکنے والا پانی آئے میں اس کو اپنے جسم پر ڈالوں تو میرے لیے برکت. جب اس نے امام احمد بن حنبل کا یہ ادب کیا تعظیم کی، رات کو وہ سویا تو ایک بزرگ صاحب نے ملے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے جو میرے بندے احمد بن حنبل کی تعظیم کی ادب کیا کیا ہم نے تجھے اس وقت بخش دیا؟
اللہ
میرے بزرگ کو ادب اور تعظیم عظیم بڑی چیز ہے، بے ادبی تباہ کر دیتی ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان کے سامنے نہیں جھکا۔ اللہ کی اللہ کی توحید کا قائل تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، ایک جانتا تھا، اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا تھا، مگر آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا، اللہ نے مردود بنا دیا۔ معلوم ہوا چاہے کوئی کتنی عبادت کرے، اگر بزرگان دین کا بے ادب ہے تو کبھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ کبھی مقبولوں میں نہیں ہو۔ اصل چیز ہے ادب، جنہوں نے ادب کیا ان کا بیڑا پار۔ اللہ اکبر، اگر میں اس طرح کی آپ کو باتیں سناؤں نا ادب کی، کہ کس طرح اللہ نے کرم کیا ادب کرنے والوں پر، تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اور ہمیں موضوع دیا گیا ہے کہ میں حضور کا نور بیان کروں، نور برباد کروں، حضور کی نورانیت بیان کروں، اس واسطے میں نے یہاں نور کا موضوع شروع کیا۔ یہ سات کہاں سے چلی؟ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، اور اسی نور کو ساری مخلوقات کی تخلیق کا سبب بنایا۔ اگر اللہ کا نور نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے، حضور کا نور نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، سب کچھ حضور کا صدقہ، حضور کی بدولت ہے۔ یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حضرت مریم کے پاس کیا بنا کے بھیجا؟ بشر۔ تو اگر جبریل بشر بن کے آئے تو کیا ان کے نور ہونے میں کوئی فرق آیا؟ اسی طرح ہمارے نبی پاک بھی نور ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو آپ کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھو میں ایک بات کروں، حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس بشر بن کے کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کو فیض دینا، فیض دینا، فیض دینے والا ہے نور اور فیض لینے والا ہے بشر۔ کیونکہ حضرت مریم بشریت کی جنس میں تھے نا، انسانوں کی جنس میں تھے، تو نور نے انسان کو بشر کو فیض پہنچانا تھا، تو نور بشر بن کے آیا۔ کیونکہ لینے اور دینے والے میں جب تک مناسبت نہ ہو، لینے والا لے نہیں سکتا، دینے والا دینے کا۔ تو حضرت مریم چونکہ جن سے بشر میں سے تھی اور جبریل جن سے نور میں، تو وہ بشر کو فیض پہنچانے آئے تو بشر بن کے آئے۔ اسی طرح دیکھو نبی کریم نے بھی دنیا انسانیت کو فیض پہنچانا، نبی کریم نے دنیا بشریت کو فیض پہنچانا تھا، اس واسطے اللہ نے آپ کو بشر بنا کے بھیجا۔ اگر حضور بشر بن کے تشریف نہ لاتے تو دنیا بشریت آپ سے فیض نہ حاصل کر سکتی۔ حضور نے ہمیں کھاوے پینے کے آداب بھی سکھانے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے یہ بھی سکھانا، کاروبار کس طرح کرنا، کھیتی باڑی کس طرح کرنی، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دین داروں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، یہ سب کچھ نبی پاک سکھانے آئے تھے۔ اگر آپ شکل بشری میں نہ آتے تو ہم آپ کی ذات سے فیض حاصل نہیں کرتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم کی دو سانے ہیں، سمجھ لو ادھر، نبی کریم کی دو سانے ہیں، ایک سان ہے نوری اور ایک سان ہے بشری۔ سرکار کی دو سانے، ایک سان نوری اور ایک سان بشری۔ نوری شان کے لحاظ سے آپ سب سے اول ہیں، اور بشری شان کے لحاظ سے سارے نبیوں کے آپ ہیں۔ آپ کا نور پیدا ہوا ساری کائنات سے پہلے، مگر آپ تشریف لائے سارے نبیوں کے بعد۔ دیکھو جب آپ کا نور پیدا ہوا اس وقت آدم علیہ السلام بھی نہیں، آدم علیہ السلام بھی نہیں، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کی گود میں آئے، اس وقت حضرت آدم اور 124,000 پیغمبر پہلے ہو چکے تھے یا جتنے بھی۔ معلوم ہوا کہ نوری شان سے آپ آدم علیہ السلام کے بھی بات ہے، کیونکہ آدم نہیں تھے اور حضور تھے۔ نوری شان کے لحاظ سے آپ آدم علیہ السلام کی اصل، اور بشری شان کے لحاظ سے آپ آدم علیہ السلام کی نسل، اصل بھی ہے اور نسل، اصل ہے نوری شان کے لحاظ سے اور نسل ہے بشری شان کے لحاظ سے۔ اس کو اور بھی میں ایک دلیل سے پیش کرتا ہوں، حضور بشری شان کے لحاظ سے کسی مرد کے باپ، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ بشری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے حضور کسی مرد کے باپ، اور نورانی اور روحانی لحاظ سے آپ ساری امت کے باپ، ساری امت کے باپ ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ سرکار کی دو شان، ایک شان ہے نوری، ایک شان ہے بشری۔ نوری شان سے آپ سب سے پہلے ہوئے، بشری لحاظ سے سارے نبیوں کے بعد آئے، نوری شان سے آپ ساری امت کے باپ ہیں اور بکری شان سے آپ کسی مرد کے باپ نہیں. تو دوست نے اپنی جب سمجھ تو ایک مسئلہ اور بکار تھا سمجھ. بشری شان سے حضور مدینے نے روزے میں, لیکن نورانی اور روحانی شان سے حضور ہر مومن کے سینے میں. بشری اور جسمانی شان سے تو مدینے میں ہے, نورانی اور روحانی شان سے ہر مومن کے سینے میں ہے. کیسے؟ دیکھو میں جہاں کراچی میں رہتا ہوں 26 سال پورے ہو گئے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہی رہ رہے تو کتابیں اٹھا کر دیتا. میں جو لوگ نہیں نہ مانتے ان کے بزرگوں کے حوالے دیتا تاکہ وہ مان. ہمارے تو مانتے مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی, جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں, انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے, مختصر تفسیر. شاید کمپنی نے اس کو چھاپا ہے ترجمہ اور آتی ہے تفسیر. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, مولوی محمد قاسم صاحب نام ہوگی بانی مدرسہ دیوبند نے اس مسئلے کو اپنی کتاب آب حیات میں لکھا. مولوی حسین احمد صاحب کانڈوی دادا ایک جگہ انڈیا میں وہاں کے رہنے والے, پھر وہ مدینے کی چلے گئے تھے تو ان کو مدنی کہتے. انہوں نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے, کتاب کا نام ہے مکتوبات شیخ الہند. 3 کتابوں کے حوالے بھی سب ان کے بڑے بڑے بول. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ مومن کے اندر جو ایمان ہے یہ کیا, یہ بہت بڑی توجہ سے. تو ان تینوں ان کے بڑے بڑے مولویوں نے لکھا ہے کہ مومنوں کے دلوں کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ نور ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں نبی کریم کو سمجھو کہ نبی کریم دنیا ایمان کے آفتاب. اس طرح اس آفتاب کی چوڑیں ہر جگہ پہنچتی ہیں, ساری دنیا میں روشنی ہوتی ہے جس کو ہم دھوپ کہتے ہیں. ایمانی اور روحانی دنیا میں ایمان کے آفتاب نبی کریم ہے, اور اس آفتاب کی روشنی جس کے سینے میں پہنچی ہوئی ہے وہ مومن ہے, اور جس کے سینے میں نہیں پہنچی ہوئی وہ مومن نہیں. تو ان تینوں بزرگوں نے کیا لکھا ہے کہ مومن کے دل کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے, اس روشنی کا مرکز پاور ہاؤس نبی کریم کی ذات. اچھا اب غور کرو, ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے وہ روشنی ہے نبی کریم کی. تو کیا ثابت ہو گیا کہ حضور اپنی شان بشری کے ساتھ تو ہیں مدینے, لیکن اپنی شان نوری کے ساتھ ہیں ہر مومن کے دل میں. ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھا پیش کہا, ڈاکٹر اقبال سمجھتے ہیں کہ دست دے مومن مقام مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں؟ حضور کا مقام کہاں ہے؟ ہر مومن کے دل, حضور ہر مومن کے دل میں جلوا. دست دے مومن مقام مصطفیٰ, اور آبرو ماجنا مصطفیٰ. فرماتے ہیں حضور ہر مومن کے دل میں جلوا, اور ہماری عزت آبرو ہے تو حضور کے نام کی برکت. اچھا بھائی ذرا دھیان دیں, اب یوں سمجھو کہ ہمارے دل اس طرح ہیں جیسے بلب, دلوں کو بمندرا ہے بلب کے سمجھو, اور دل کے بلب کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے وہ آ رہی ہے نبی کریم کی ذات. تو نبی کریم کو سمجھو پاور ہاؤس بجلی گھر. نبی کریم کی ذات ہے پاور ہاؤس بجلی گھر, اور ہمارے جو دل ہیں یہ دل ہے بمندرا بلب. تو دل کے بلب میں جو ایمان کی روشنی ہے وہ آ رہی ہے نبی کریم کی ذات. نبی کریم ایمان کا پاور ہاؤس بجلی. اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں انجن جنریٹر فیل ہو جائے ختم ہو جائے اور میرے تمہارے گھر میں بلب چلتے رہے پنکھے چلتے رہے, یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ادھر پاور ہاؤس میں انجن چلیں گے, بڑے بڑے جنریٹر چلیں گے, بجلی پیدا ہوگی تو تمہارے گھروں تک آئے گی اور بلب روشن ہوگا, اور اگر ادھر انجن ختم ہو جائے تو تمہارے گھر میں بجلی آ سکتی. تو ذرا سوچو اگر نبی کریم مر گئے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی مومن نہیں رہے, کیونکہ ایمان کی روشنی تو آ رہی ہے نبی کریم کی ذات. اور نبی کریم اگر مر گئے ہو تو پھر آپ کی بات سے ایمان کی روشنی کیسے آ سکتی ہے, اور دنیا میں کروڑوں مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب دنیا میں کروڑوں مومن موجود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کا پاور ہاؤس بدستور کام کر رہا ہے, فیض پہنچا رہا ہے, وہاں سے ایمان کا فیض آ رہا ہے اور مومنوں کے دل جگمگا رہے ہیں. تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے.
حضور ہماری نگاہوں کے پردے میں ہے, حقیقت میں حضور زندہ ہے, خدا کی قسم زندہ. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو جائے اور میرے تمہارے گھروں میں بلب چلتے رہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں انجن بلب دور چل رہا ہو اور کسی کے گھر میں اندھیرا ہو, یہ ہو سکتا ہے. بلب ہی اجڑ جائے یا کوئی کار پار سے میٹر ہی کام کرنا چھوڑ دے, یہ ہو سکتا ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو جائے اور میرے تمہارے گھروں میں بلب چلتے رہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں انجن بدل چل رہا ہو اور کسی کے گھر میں اندھیرا ہو جائے. تو جس کے گھر میں اندھیرا ہو جائے وہ اندھیرے میں بیٹھا بیٹھا سوچے کہ پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو گیا, تو یہ خیال اس کو کب آیا؟ جب سے وہ روشنی سے محروم ہو گیا اور تاریکی کا شکار ہو, اس کے گھر سے روشنی چلی گئی, اندھیرا آ گیا, سب اس کو یہ خیال پیدا. بولو جس کے گھر میں روشنی ہوگی اس کو یہ کبھی خیال آتا ہے؟
تو یاد رکھو جو نبی کریم کو حیات النبی نہیں مانتے ان کے طرف بھی ہوئی ہو چکی ہے, ان کا تعلق سرکار سے کٹ چکا ہے, ان کے اندر اندھیرا ہو گیا ہے.
انہوں نے سمجھ لیا پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو گیا ہے, یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے برف کا بیڑا غرق ہو گیا ہے.
اگر پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو گیا ہوتا تو پھر کسی کے گھر میں بھی بجلی نہ ہوتی, کسی کے گھر میں بھی روشنی نہ ہوتی. تو جب دوسروں کے گھروں میں روشنی ہے
تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ میرے ہی گھر میں جو بجلی نہیں آ رہی تو تار کٹ گئی ہے, یہ بلب فیوز ہو گیا ہے. تو میرے دوستوں ایمان کا مرکز تو نبی کریم کی ذات, اگر نبی کریم نہ ہو تو آن میں کوئی مومن نہیں رہتا.
تو جب دنیا میں کروڑوں مومن ہے تو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم زندہ ہے اور آپ کی ذات سے ایمان کا پیر آ رہا ہے اور مومنوں کے سینوں کو چمکا.
تو میرے دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں, یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا حقیقت ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی بھی ہے.
اب یہ لوگ جو ہے نا کیا کریں گے, پھر بھی لوگوں کو چکر دے رہے ہیں, کہتے ہیں اگر حضور نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں, نور تو نہیں کھاتا تھا. اگر حضور نور ہے تو سوتے کیوں تھے, نور تو نہیں سوتے. اگر حضور نور ہے تو حضور کے بیوی بچے تھے, ماں باپ تھے, تو نور کا تو کوئی ماں باپ بیوی بچے نہیں ہے. اگر حضور نور ہے اور پھر ہر جگہ موجود بھی ہے تو جن جگہوں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یا تو کہو کہ نور نہیں, اور اگر کہتے ہو نور ہے تو یا پھر یہ کہو کہ موجود نہیں. کیونکہ نور بھی ہو اور موجود بھی ہو تو پھر اندھیرا نہیں رہتا. بولو جہاں نور موجود ہوتا ہے وہاں اندھیرا رہتا ہے؟ یہ اس قسم کی باتیں کر کے سیدھے سادے لوگوں کو
کہتے ہیں حضور جہاں تشریف لاتے تھے وہاں تو خوشبو آتی تھی, اگر حضور موجود ہے تو خوشبو کیوں نہیں آتی؟ حضور موجود ہو تو پھر تم ایمان کیوں بنتے ہو؟
تمہیں شرم نہیں آتی کہ حضور کی موجودگی میں مسلے پر کھڑے ہو جاتے؟ تو اگر حضور موجود ہے تو حضور کو مسلے پر کھڑے کرو, اور اگر مسلے پر کھڑے نہیں کرتے تو یہ عقیدہ چھوڑو کہ حضور موجود, حضور کی موجودگی میں تم ایمان بن جاتے. اس قسم کی باتیں کر کے یہ سیدھے سادے لوگوں کو چکر میں لاتے. ان سب باتوں کا جواب ہوں. میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کی دو شان ہیں, ایک شان ہے جسمانی بچن, دوسری شان ہے نوری اور روحانی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی شان کے ساتھ مدینے میں نورانی اور روحانی شان کے ساتھ ہر جگہ جلوہ کرتے ہیں. تو روحانیت کے احکام اور ہوتے ہیں, جسمانیت کے احکام اور. جیسا حضور کی جو خوشبو تھی یہ حضور کی روح کی تھی یا حضور کے جسم کی تھی؟ خوشبو جس میں اثر, اور ہم جسمانی طور پر تو ہر جگہ موجود مانتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جسمانی شان سے تو حضور مدینے میں, ہم تو حاضر ناظر مانتے ہیں روحانی اور نورانی طور پر, اور روح جو ہوتا ہے اس کی خوشبو نہیں ہوتی. لہذا یہ کہنا کہ اگر حضور موجود ہے تو خوشبو کیوں نہیں ہے؟ تو میاں جو خوشبو تو حضور کے جسم انور کی, ہاں حضور اپنے جسم کے ساتھ بھی کسی جگہ تشریف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. اور جب حضور تشریف لاتے ہیں تو کئی لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے حضور کو اگرچہ نہیں دیکھا مگر انہوں نے دیکھا کہ روشنی ہوئی ہے, خوشبو بھی پھیلی, خوشبو بھی پھیلی. جب جسمانی شان کے ساتھ آتے ہیں تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں, خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں, مگر ہم جسمانی طور پر ہر جگہ موجود نہیں. دوسری بات کہ اگر حضور نور بھی ہیں موجود بھی ہیں تو پھر جن جگہوں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں, اللہ نور ہے یا نہیں؟ بولو اللہ نور, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی نور,
اللہ تعالیٰ کا نور آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے, ہر جگہ اللہ کا نور ہے,
اللہ کا نور ہر جگہ موجود. تو پھر جن جگہوں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ ان کو چاہیے پھر اللہ کے نور اور موجود ہونے کے بھی منکر ہو جائے, یہ کہیں کہ یا تو اللہ نور نہیں یا پھر موجود ہے. نور بھی ہو اور موجود بھی ہو تو پھر تو اندھیرا نہیں جانا چاہیے. تو اللہ نور بھی ہے اور اللہ کا نور ہر جگہ موجود بھی ہے, تو جن جگہوں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں اندھیرا کون ہے؟
اور سنو گے جو ہمارے کندھوں پر دو فرشتے ہیں منکر نکیر,
کرامن کا منکر نکیر قبر میں,
یہ جو ہمارے کندھوں پر دو فرشتے ہیں کرامن کا تبیرین,
وہ تو ہیں جو نہیں, ایک نیکیاں لکھا ہے ایک بھائی حفاظت بھی کرتے ہیں.
اللہ فرماتا ہے انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون.
اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کاتبین, اور وہ تمہارے معافی ہیں. ایک ادھر ہے ایک ادھر, تو بولو فرشتے نور ہیں یا نہیں اور موجود بھی. تو پھر جب تم کمرے میں بتی بجھاتے تھے تو اندھیرا کب ہو جاتا؟ بتی تو بجھ گئی, مطلب یہ نور تو دو موجود ہیں, تو پھر اندھیرا کب ہو جاتا؟ یا تو کہو گے فرشتے موجود نہیں, اگر کہو موجود نہیں تو قرآن کا انکار. موجود بھی ہیں اور فرشتے نور بھی ہیں, سارے فرشتے نور سے پیدا ہوئے.
تو یہ فرشتے موجود بھی ہیں اور نور بھی ہیں,
پھر بھی اندھیرا ہوتا. تو اب ان فرشتوں کے بھی موجود ہونے کے اور نور ہونے کے مرضی ہو جاتا. بولو قرآن نور ہے یا نہیں؟
اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وانزلنا الیکم نورا مبینا, قرآن نور مبین ہے.
تو جب تم بتی بجا دیتے ہو کمرے میں قرآن تو ہوتا ہے, تو پھر اندھیرا تو نہ تو کہو قرآن موجود نہیں, اگر کہو موجود نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا, قرآن تو موجود پڑا ہے. اور اگر کہو نور نہیں تو قرآن کی آیت سے مرتے, تو قرآن موجود بھی ہے نور بھی ہے, پھر کیوں اندھیرا رہتا ہے؟
تو یاد رکھو یہاں اللہ کے نور کو, حضور کے نور کو, فرشتوں کے نور کو, قرآن کے نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہے.
جب تک وہ نور حاصل نہ ہو اس وقت تک یہ نور نظر نہیں آتا. اور میں تمہیں سمجھاؤں, ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سید عبدالعزیز زباد رضی اللہ عنہ, وہ اپنے زمانے کے اور تھے لیکن بالکل ان پڑھ, انہوں نے کسی جگہ علم نہیں پڑھا. اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا,
ظاہری طور پر انہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا تھا, مگر بڑے بڑے محدث آ کر ان سے مسئلے حل کرتے تھے. بڑی بڑی اللہ
اپنے زمانے کے بہت سے بہت. تو ایک محدث صاحب بہت بڑے عالم فاضل ان کی خدمت میں گئے, ان کو پہچاننے اور پرکھنے کے لیے کہ یہ واقعی اپنے وقت کے کتب اور غوث ہیں کہ نہیں. کون پرکھنے کے لیے؟ کیا عالم جو اپنے زمانے کا محدث اور بہت بڑا علامہ, بہت بڑا فقیر, تو عام آدمی نہیں. انہوں نے ہر طرح آزمایا, انہوں نے کس طرح آزمایا میں جو بات کرنے جاتا ہوں, یہ کہ کچھ الفاظ تو انہوں نے لے لیے قرآن شریف, کچھ الفاظ لے لیے حدیث شریف, کچھ الفاظ لے لیے اپنے, اس طرح ایک عبارت بنائی ہے, کچھ قرآن کے الفاظ اس میں ڈال دیے, کچھ حدیث کے الفاظ ڈال دیے, کچھ اپنی طرف کے الفاظ ڈال کے ایک عربی کی عبارت بنا. اس عربی کی عبارت کو پڑھ کر پوچھا کہ حضرت میں نے کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے جو کلام پڑھا ہے نا, اس کلام میں کچھ کلمات تو قرآن شریف کے, کچھ کلمات حدیث کے, کچھ کلمات تمہارے اپنے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ عربی جانتے یا انہوں نے علم پڑھا تھا, نہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں, دیکھو نا عرب کے جو لوگ ہیں وہ کوئی آدمی کسی آدمی کو بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صاحب. اور اگر زیادہ لوگوں کو بلائیں, تین ہو یا تین سے زیادہ, تو ان کو کہتے ہیں تال. اور اللہ بھی تال ہو فرماتا
یا اہل الکتاب تال ہو.
اسی طرح عرب والے بھی کہتے ہیں پال, اس نے کہا زیادہ آدمی ہو انہوں نے بات کی ہو تو کہتے ہیں پال. اور اللہ بھی پالا اور پال ہو. تو وہ محدث صاحب بزرگ کہنے لگے حضرت آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا جب تم پڑھتے ہو نا, جب تم کلمے بولتے تھے تو تمہارے منہ سے نور نکلتا,
جب تم اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو تمہارے منہ سے جو نور نکلتا تھا وہ نور قدیم ہوتا تھا.
اور میں اس نور کو دیکھ کر سمجھ لیتا تھا کہ یہ نور قدیم ہے, اور یہ نور قدیم ظاہر ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو قدیم ہے اس کے کلام. اور نبی کریم کا جب تم کو کلام لفظ آتا تھا تو اس لفظ کے ساتھ جو نور نکلتا تھا وہ نور نبوت, نبوت اور رسالت کا نور ساتھ نکلتا تھا اس کا. تو میں اس نور کو دیکھ کر سمجھ لیتا تھا کہ یہ نبوت اور رسالت کا نور ہے, لہذا یہ حضور کے کلمہ.
اور جب تم اپنے کلمے بنائے ہوئے کہتے تھے تو ان کے ساتھ کوئی نور نہیں نکلتا تھا,
تو میں سمجھتا تھا کہ یہ تمہارے اپنے. معلوم ہوا جن کو اللہ نے دیکھنے والی آنکھ دی ہے, جو اللہ والے ہیں, بہت کتب ہیں, منہ سے جو کلام نکلتا ہے اس کلام کے ساتھ جو روشنی نکلتی ہے یا جو کچھ بھی نکلتا ہے, کیونکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کلام کے ساتھ دھواں نکلتا ہے, تو آنکھ والے اس کو دیکھتے. تو میاں ان نوروں کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے. سنو میں نے پہلے سو کی ایک کر دی ہے کہ جو لوگ نہیں نہ مانتے سمجھو ان کو علم ہے. بولو چار اماموں میں سے ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا لقب ہے امام اعظم، اماموں میں بڑے امام، ان کا نام تھا نعمان، ان کے باپ کا نام تھا ثابت، نعمان بن ثابت، کنیت ابو حنیفہ، لقب امام اعظم۔ وہ نبی کریم کی وفات کے 70 سال بعد ہوئے تھے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے نبی کریم کے صحابہ کو بھی دیکھا۔ تو ان کی بات ہے، ان کی یہ کام تھی کہ جو آدمی وضو کرتا تھا یا غسل کرتا تھا نا، اس آدمی کے جسم کے ساتھ جو پانی لگتا رہتا تھا، امام صاحب اس پانی کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ آدمی کس قسم کا گناہ کرتا ہے۔ امام صاحب کو پانی کے اندر اس آدمی کے گناہ نظر آ جاتے، جو آدمی وضو کرتا نا تو اس طرح پانی جسم کے ساتھ لگ کر جب جاتا تھا، امام صاحب اس پانی کو دیکھتے تھے تو پانی کے اندر ان کو اس آدمی کے گناہ نظر آتے کہ یہ آدمی کس قسم کا گناہ کرتا،
جس کے جسم کے ساتھ لگ کر یہ پانی آ رہا ہے یہ آدمی کس قسم کا گناہ کرتا ہے۔
تو پھر آپ اس کو بنا اور ایک طرف لے جا کے کہتے کہ کوئی پرانا گناہ کرتا ہے، توبہ کر۔ تو وہ کہتا حضرت آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میں بھی تو جب کے گناہ کرتا، تو فرمایا تم توبہ کر۔
آپ کو گناہ پانی میں نظر آ جاتے، پھر آپ نے دعا دی کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھے کیسے بتا فرمایا یہ مجھ سے طلب کر لے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے عیبوں پر اور گناہوں پر نظر پڑتی،
اور یہ میں بتانے نہیں سکتا کہ میں لوگوں کے عیبوں کو اور گناہوں کو، دنیا جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، دیکھو نا جو جسم کے ساتھ پانی لگا اس پانی کے اندر ان کو پتا چل جاتا تھا کہ جس کے جسم کے ساتھ لگ کر پانی آیا یہ آدمی کیسا ہے کیا کرتا ہے۔
تو ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے؟ تو ہم اگر اپنے اوپر پیاس کریں ان بزرگوں کو تو یہ ہماری نادانی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ ہے ولیوں کے اور عارفوں کے، اسی بات سے وہ فرما
فرماتے ہیں سارے پاتا را قیا سب خود مدی کر کے باشد کر نرشتن شیرو تیر۔
فرماتے ہیں پاک لوگوں کے حالات اور معاملات کو اپنے جیسا نہ
میاں خدا ہم خدا وہ ان کے معاملات کو اپنے معاملات جیسا
نہ سوچنا کہ مولانا آگے فرماتے ہیں دیکھو لکھنے میں شیر اور تیر برابر لکھا ہوا ہو نا، شیر تیر، تو بچہ ہو کوئی اس کو کہیں گے کیا لکھا ہے، وہ کہے گا شیر، تو ہم کہیں گے نہیں بیٹا یہ تیر لکھا، جب وہ کہے گا شیر تو ہم کہیں گے نہیں تیر لکھا، اور وہ کہے تیر تو ہم کہیں گے نہیں شیر لکھا، کیونکہ شیر کے بھی تین عرب، تین گیر ہے اور تیر کے، تو لکھا ہوا دیکھو گے شیر لکھا ہو یا تیر لکھا ہو، لکھا ہوا دیکھو گے تو تمہیں تینوں عرب نظر آئیں گے ایک ہی جیسے، مگر دونوں میں کتنا فرق۔ مولانا فرماتے ہیں
باشد کے مردم خورد
اور شیر
باشد کے مردم رات رد۔
فرماتے شیر یعنی دودھ وہ ہے جس کو آدمی کھاتی جاتا اور شیر وہ ہے جو آدمی کو ہی کھاتی جاتا، لکھنے میں دونوں برابر،
دنیا اس طرح دیکھنے میں بات چیزیں برابر نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
دیکھو بعض مرتبہ جھوٹھی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ چمکتی نظر آتی ہے، جھوٹے ہیرے چلے ہوئے ہیں بازار میں چلے جاؤ تو یہ عورتوں کے پہننے کی مردوں کے پہننے کی ایسی ایسی انگوٹھیاں ملتی ہیں، روپئے کی 1.5 روپئے کی 2-4 روپئے کی، اس کے اندر سفید نگینہ لگا ہوتا ہے، اتنا چمکتا ہے جس کی دیکھنے والا حیران ہوتا ہے وہ جھوٹا ہے،
اور سچا ہیرا اس کی اتنی چمک نہیں ہوتی جتنے جھوٹے ہیرے کی چمک ہوتی ہے،
اور یہ جھوٹا جو ہے یہ 2-2.5 روپئے کا مل جائے اور وہ 4-5 لاکھ کا نہ ملے۔ تو بعض مرتبہ یہ جھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کی ظاہری جان ہو کر چمک زیادہ لگتی ہے لیکن ہوتے جھوٹے ہیں بناوٹ۔
تو یاد رکھو اسی واسطے اللہ تعالیٰ احساس سناتا ہے، اللہ نے جان منافقوں کے حالات بیان کیے ہیں،
اللہ وہاں فرماتا ہے کہ فلاط اور جگہوں کا انسان ہوں، ان کے جسم ان کی داریاں ان کے ماتھے کے محراب دیکھ کر تم تعجب نہ کرو، اور اس سے کہیں بھول نہ جانا ظاہری چان شوکت کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ، اصل اصل ہوتی ہے بناوٹ، بناوٹ ہی۔
میرے بزرگ اور دوستوں بات دور چلی جا رہی ہے، میں بھی یہ کر رہا تھا کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود بھی ہے، نور بھی ہے، فرشتے کندھوں پر موجود بھی ہے، نور بھی ہے،
تو پھر بھی اندھیرا رہتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور بھی ہے موجود بھی ہے پھر اندھیرا کیوں رہتا ہے، ان سے یہی آئے تھے تم بھی پڑھو، یہی جواب تم ان کو دے کو دو کہ اللہ نور بھی ہے ہر جگہ موجود بھی ہے, تو پھر جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں اندھیرا کیوں رہتا ہے؟ یا تو پھر اللہ کے موجود ہونے کے منکر ہو جاؤ یا اللہ کے نور ہونے کے منکر ہو جاؤ. اسی طرح سے یہ کہتے ہیں اگر حضور موجود ہیں تو تم خود کیوں امام بنتے ہو, ان کو امام بناؤ ہے. پھر یہ ساتھ مثال بھی دیتے ہیں کہ ہمارے حضور جب گئے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں, تو حضور کی موجودگی میں کوئی نبی آگے کھڑا نہیں ہوا, تو نبی کریم کی موجودگی میں تو نبی بھی آگے کھڑے نہیں ہوتے. اور تم کیسے لوگ ہو کہ حضور کو موجود بھی مانتے ہو پھر آگے کھڑے ہو جاتے ہو؟ یہ تو بڑی بے ادبی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بولو معراج کی رات حضور جب مسجد اقصیٰ میں گئے تھے تو جسمانی طور پر گئے تھے یا روحانی طور پر؟ جسمانی طور. اور اگر جہاں بھی جسمانی طور پر تکلیف دے ہیں تو کس کی ضرورت ہے کہ آگے کھڑا ہو جائے؟ اور ہم جسمانی طور پر موجود مانتے ہی نہیں, لہٰذا ان کا یہ اعتراض غلط. ہم تو کہتے ہیں جسمانی طور پر حضور مدینے میں ہے, روحانی طور پر ہر مومن کے سینے. تو روحانیت کے احکام اور ہوتے ہیں, جسمانیت کے احکام اور. اچھا یہ کہتے ہیں اگر حضور نور تھے تو پھر کھاتے پیتے کیوں؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں, انہوں نے کھانا پینا تو دیکھ لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ حضور نہیں بھی کھاتے. حضور نہیں بھی کھاتے, یہ نہ کھانا انہوں نے دیکھا ہی نہیں. مثلاً حدیثیں اٹھا کر دیکھو, صحیح بخاری صحیح مسلم سب حدیث کی کتابوں میں کہ حضور وسری روزے رکھتے. بکری روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے فرضی روزہ جو رمضان میں رکھا جائے, ایک ہے نقلی روزہ جو کبھی کے بعد آپ عشورے کے دن رکھ لیں گے یا ہر چاند کی 13-14-15 کا روزہ رکھ لیں گے, یا پیر کے دن کا یا جمعرات کے دن کا یا شب برات کا روزہ رکھ لیں گے. نقلی روزہ کبھی کے بعد ایک ہے بکری روزہ. حضور نبی کریم بکری روزے رکھتے تھے. بکری روزہ کس کو کہتے ہیں؟ آج روزہ رکھا نا تو شام کو بالکل کچھ نہیں کھانا دیا, نہ افطاری نہ سحری, دوسرے دن پھر رکھ لیا, پھر بغیر کھائے کے لیے تیسرے دن پھر رکھ لینا, پھر بغیر کھائے کے لیے چوتھے دن رکھ لینا. یعنی بغیر کھائے کے لیے روزے پر روزہ رکھنا, اس کو کہتے ہیں بکری روزہ. حضور بکری روزہ رکھتے. جب حضور نے بکری روزے رکھے تو کیا بھائی کرام نے کیا کیا کہ ہمیں بھی بکری روزے رکھنے چاہیے کیونکہ ہم پر حضور کی اتباع لازم؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکری روزے رکھتے تھے, کبھی کبھی 21-21 دن کا روزہ, کبھی کبھی 40-40 روز کا روزہ, کبھی اس سے بھی زیادہ, بالکل 40 روز تک کوئی چیز نہیں کھانے پینی. تو کیا نے کہا کہ ہم پر بھی حضور کی اتباع لازم ہے, انہوں نے بھی بکری روزے رکھنے شروع کر. 3-4 دن تو نکالتا ہے, اس کے بعد کسی سے اٹھا نہ جائے, کسی سے چلا نہ جائے, وہ تو خشک ہو گئے, جو بانے ٹوٹ گئیں, ہلک کانٹے بن گئے, پیٹ اندر گھس گئے, رنگ پیلے ہو گئے, 3-4 دن سے تو کچھ نہ کھایا. تو حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا, پیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور تمہارے خشک ہو گئے ہیں, رنگ پیلے ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ, آپ بکری روزے رکھتے ہیں تو آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے, تو ہم نے بھی بکری روزے رکھنے شروع کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بکری روزے نہ رکھو, تم بکری روزے نہ رکھو, کبھی کبھی رکھنا. تو بادشاہ بن کا یار کلا آپ خود رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, لکھتو مثل لکم, فرمایا میں تمہاری مثل نہیں, مجھے تم اپنے جیسا مت سمجھو. بلکہ نبی کریم نے فرمایا ایوکم مثلی, او میری برابری اور ریس کرنے والوں کون ہے تم میں میری مثل, کون ہے تم میں میرے؟ یہ حضور جن کو فرما رہے ہیں صحابہ کرام. تو چل یہ تھا ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے, عمر فاروق کھڑے ہو جاتے, عثمان غنی علی تیرے خدا, کوئی صحابی کھڑا ہو جاتا حضور میں آپ کی نسل, صحابی تو کھڑے نہیں ہوئے, وہ کھڑے ہو گئے. یہ جناب والا سینکڑوں برسوں کے بعد کھڑے ہو رہے تھے, ہم حضور جیسے, ہم حضور کی نسل. صحابہ کرام دیکھو حضور فرماتے کون ہے تم میں میری نسل؟ تو چل یہ سر کوئی ان میں سے کوئی نہیں. معلوم ہوا ان سب نے تسلیم کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں کوئی آپ کی مثل نہیں, آپ بے مثل. ہمارا بھی اس بات کی قسم یہی عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل, جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے. اپنو حضور فرماتے ہیں لکھو مثل لکھو, میں تمہاری مثل نہیں. اور اگر ہم کہیں کہ حضور ہماری مثل تھے تو پھر ہم نے حضور کی بات کو غلط کہا اور اپنی بات کو درست کہا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہاری مثل نہیں. اور اگر ہم کہیں کہ حضور ہماری مثل تھے تو دونوں میں سے ایک کی بات اٹھی ہوگی. اگر ہماری سچی کہ حضور ہماری مثل تھے تو پھر حضور نے جو کہا کہ میں تمہاری مثل نہیں, یہ غلط بات ہوگی, یہ جھوٹ ہوگا. اور حضور کا کلام کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ جو میں کہہ رہے حضور میری مثل ہے, جب میں حضور کی مثل ہوں یا حضور ہماری مثل تھے, اس کی بات جھوٹی ہے, نبی کریم کی بات کبھی جھوٹی نہیں. حضور نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں, کون ہے تم نے میری مثل؟ ابھی تو اندر ہوتی ہوگا جو کوئی منی ولتی نہیں. سرکار نے فرمایا میں تو رات اپنے رب کے پاس رہتا, میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا, تو تم تو رب کے پاس نہیں رہتے, رب تمہیں نہیں کھلاتا پلاتا, تو تم میری رب نہیں کیسے کر سکتے؟ اب بتاؤ. نبی کریم فرماتے ہیں میں رب کے پاس رہتا ہوں, رات رب کے پاس گزارتا ہوں,
تو یہ مزہ کیسے حل ہوگا؟
مدینے والے کہتے ہیں حضور مدینے میں رات گزارتی ہیں، حضور کی پاس بیبیاں فرماتی ہیں حضور ہمارے پاس رات گزارتی ہیں،
اور حضور فرماتے ہیں رب کے پاس رات گزار. تو یہ مسئلے مولوی نہیں سمجھ سکتے، یہ مسئلے اولیاء اللہ نے سمجھے، عارفوں نے سمجھے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مصرے میں یہ مسئلہ حل فرماتے ہیں
کہ سورت سے پر کھاتو جان
وہی بات کہ حضور جسمانی طور پر مدینے میں ہوتے تھے اور نورانی اور روحانی طور پر اللہ کے پاس. روشانی سے کہا
جسمانی طور پر یہاں ہے، روحانی اور نورانی طور پر وہاں ہے.
حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا تھا، تو رب کیا کھلاتا؟ بریانی کھلاتا تھا، روٹی اور بوٹی کھلاتا. بولو تو مرغی بھون کے رکھ لیتا تھا، کیا کھلاتا کھلاتا تھا؟ میرا رب نے وہاں کوئی ہے
کیا کھلاتا کھلاتا تھا؟ یاد رکھو حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے
کہ میں حقیقت میں نور دور، تو میری جدا بھی نورانیت اور روحانی، تو رب تعالیٰ مجھے نورانی اور روحانی جدا کھلاتا کھلاتا ہے. میرا ظاہر طور ہے، میرا باطن اور ہے، میں باطنی طور پر نور ہوں، مجھے نورانی لحاظ سے کھانے پینے کی حاجت ہے.
تم تو کھائے پینے کے محتاج ہو، تم بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتے، میں رہ سکتا ہوں. تو نبی پاک کی دو شانی ہے، کھاتے پیتے پیچھے نہیں دکھاتے تھے.
یہ دو شانی کیوں ظاہر ہوئی؟ اللہ دکھانا یہ چاہتا تھا کہ ان کا کھانا پینا اگر بشریت کی دلیل ہے تو ان کا نہ کھانا پینا ان کے نور ہونے کی دلیل. دونوں شانوں کو مان، کھانا پینا میری تمہاری تعلیم کے واسطے تھا اور نہ کھانا حضور کی اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق. تو اصل میں کیا کہا جائے، نبی کریم کی شان کو کوئی نہیں سمجھ. میں اور آپ کیا چیز ہیں، کس بات کی مولی ہیں، کس تمہارے قطار میں ہیں؟ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا جو امت میں سب سے افضل ہے،
حضور نے فرمایا والذی باسنی یا ابا بکر والذی باسنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی.
فرمایا اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے بھیجا ہے، جیسا کہ حقیقت میں میں ہوں، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں سکتا. تو نبی کریم کی جو حقیقت ہے اس کو اللہ ہی جانے، کوئی نہیں جان سکتا. جب حضرت ابو بکر صدیق سے نبی کریم یہ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہے
جو روچی شان کو سمجھ.
اسی بات سے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی بڑے ہی ولی اللہ ہوئے، وہ فرماتے ہیں میری روح نے عالم ارواح 70,000 سال تک پرواز کی تو مجھے تین چیزوں کی حد معلوم نہیں.
ایک تو اللہ کی معرفت کی حد کہاں ہے؟
اللہ کی معرفت کی حد جو ہے وہ ہے بے حدی بے حد کا بات، بے حد بات بے حدی بات، یعنی جس کی کوئی حد نہیں، بے حد تو بے حساب معاملہ ہے کہ اللہ کی معرفت جہاں ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی معرفت کی حد کہتے ہیں مجھے اللہ کی معرفت کی حد معلوم.
دوسرا نبی کریم کی شان کی حد معلوم نہیں ہوئی کہ نبی کریم کا مقام کتنا اونچا ہے،
نبی کریم کی شان کی حد کیا.
اور تیسرا شیطان کے مکر و فریب کتنے ہیں، کس کس طرح بندے کو دھوکہ دیتا ہے دہکاتا ہے یہ نہیں پتا. پورا
دیکھو نا، کوئی ڈاکٹر علاج کرتا رہے نا تو وہ بھی جس کا لگا دیتا ہے 25 سالہ تجربہ کار کا، تو 30, 35, 40 سال کا تجربہ بڑا ہوتا ہے. لوگ اس ڈاکٹر کے پاس زیادہ جاتے ہیں کہ کس کو تجربہ ہے. کئی مریض اس کے پاس آئے گئے بیماریوں کو سمجھتا ہے، نیا نیا ڈاکٹر بن گیا تھا، لوگ کہتے ہیں یار ابھی نیا ہے ابھی اس کو تجربہ نہیں.
30-40 سال کا تجربہ بڑا ہوتا ہے،
تو ذرا سوچو شیطان کو کتنے سالوں کا تجربہ ہے. اور کام ایک ہے صرف لوگوں کو گمراہ کرنا، کام ایک. اور تجربہ
ارے آدم علیہ السلام کے زمانے سے سارے نبیوں کا زمانہ اس نے دیکھا، سارے نبیوں کی امتوں کو دیکھا، دنیا بھر کے لوگوں نے اس کو واسطہ پڑا. اب یہ اتنا ہوشیار چالاک مکار ہو گیا ہے کہ اس کو گمراہ کرنے کے اتنے ڈھنگ اور داؤ پیش آ گئے ہیں کہ خدا بچائے.
تو میں آج کیا کرنا چاہتا تھا کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں مجھے نبی کریم کی شان کی حد معلوم نہیں. اتنا کہ یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو نبی کریم کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تم ہمیں بتا دو کہ نبی کریم کی شان کی حد کون سی ہے، کہاں ہے، اس کے آگے پھر ہم نہیں بڑھائیں.
تم اتنا بتا دو کہ نبی کریم کی شان کی حد کیا ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ نبی کریم کی شان کی حد کو جبریل بھی نہیں جان سکا.
جبریل بھی کدھر پر رہ گیا اور حضور نے فرمایا تیری یہاں انتہا ہماری یہاں سے ابتدا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو نور بنا کر بھیجا، آپ نور ہیں. اور دوسری چیز اللہ نے کیا دی، پرانے کو اللہ فرماتا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں،
ایک نبی کریم تشریف لائے اور ایک قرآن.
دو گھنٹے میرا مضمون ابھی کچھ بھی جان لیں اور ہو سکتا بھی ہوں جنہوں میں یہ بات کر کے ختم کر رہا ہوں.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.